يا لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد ما صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللهم
صل على محمد و آل محمد
پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں کہ مسلسل صاحبان ایمان کو یہ توفیق عطا کر رہا ہے کہ اپنے اوقات کو ذکر اہل بیت سے منور کر سکیں انشاءاللہ یہ مجلسیں ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے گی جیسے جیسے انسان کے کردار میں انسان کے اخلاق میں انسان کے عقیدے میں انسان کے افکار میں بہتری آتی چلی جائے گی ایسے ایسے رب کی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی ہمارے شامل حال ہوتی چلی جائے گی اس امید پر کہ وہ بہترین اجر وہ بہترین پاداش جو رب کی بارگاہ سے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کرنے والوں میں سے جو منتخب ترین بندے ہیں ان کے شامل حال ہوتا ہے ہم سب کے شامل حال ہو سکے ایک مرتبہ پھر سے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
سورہ مبارکہ مؤمنون قرآن کریم کا 23واں سورہ ہے اور اس کی ابتدائی 11 آیتوں کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے کہ جس کا آغاز کچھ یوں ہے قد افلحا بتحقیق فلایاب ہو گئے کامیاب ہو گئے رستگار ہو گئے مسلسل آپ کی صدر میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ قرآن نے اور اسی طرح سے کلام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے اسباب کو فراہم کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کامیابی اگر تم چاہتے ہو اپنے لیے بلندی اپنے لیے واقعی عزت و افتخار کے خواہش مند ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرو سورہ مبارکہ عشر کو آپ کی خدمت پیش کیا گیا کہ سورہ مبارک عصر بیان کرتا ہے ہر ہر انسان خسارے میں ہے، سرمایہ حیات کو ضائع کر رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح. یعنی اگر ان بریف کہا جائے تو انسان اگر عقیدے کے مرحلے پر اللہ پر اور اس کی حجتوں پر ایمان لے آئے اور مرحلہ عمل میں انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، فقط یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو رستگار بناتا ہے، انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے، انسان کو بلندی اور واقعی افتخار تک پہنچا دیتا ہے. سورہ مبارکہ مومنین اسی مطلب کو کچھ یوں پیش کر رہا ہے کہ اگر صاحبان ایمان شغف رکھتے ہیں تلاوت قرآن کا، تو جب کبھی فلاح سے متعلقہ آیات آئیں تو آپ اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان تمام آیتوں کے پس منظر میں یہی بات پیش کی جا رہی ہے، فلاح یاب اور کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح بہمند ہے. معمولاً قرآن کریم کی بہت ساری آیات تو ایسی ہیں کہ جب ہم پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو احساس کرتے ہیں کہ آیا یہ بھی قرآن میں، لیکن ان آیات کو کہ جنہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اکثر صاحبان ایمان انس رکھتے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ اور اس کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب ادھر جا کر آپ دیکھ لیجئے جن پانچ صفات کا تذکرہ ہوا ہے اسی ایمان اور عمل صالح سے ہے. وہاں پر ایمان کی کچھ تشریح آئی ہے، ایمان کی کچھ وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان کس کس شے پر ہونا چاہیے. یہی سبب ہے کہ قرآن سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدا میں کیا کہہ رہا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں پایا جاتا، یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. صاحبان تقویٰ کی پھر نشانیوں کو پیش کیا گیا ہے. پہلی نشانی ان میں کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے پروردگار متعال کو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ آثار یہ نشانیاں بیان کر رہی ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ساری کائنات پائی جائے اور اس کا خالق نہ پایا جائے. بس پہلی صفت ان کے اندر کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز برپا کرتے ہیں. دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق میں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. تین، چوتھی صفت، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے حبیب جو کچھ تیری جانب ہم نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی رسالت پر بھی ایمان ہے اور رسول جو کچھ لا رہا ہے اس پر بھی ایمان ہے کہ یہ رب کی جانب سے لا رہا ہے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نہ صرف یہ کہ ہے حبیب تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ سے پہلے آنے والے تمام رسول پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کی موت واقع ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کے سلسلے کو ختم کیا جانا ہے اور روز آخرت برپا ہونے والا ہے. اگر آپ تھوڑا سا وہاں پر غور کریں تو ایمان اور عمل صالح میں سے وہاں پر عمل صالح کو ان بریف بیان کیا گیا، عمل صالح کو فقط دو جملوں میں بیان کیا گیا، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، لیکن ایمان کو وہاں پر کھول کر بیان کیا گیا ہے. ایمان کی اس مقام پر وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان کس شے پر، غیب پر ایمان، ذات پروردگار پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخری حجت پر ایمان، اور اسی طرح سے اس سے قبل آئے ہوئے یعنی ابتدائے کائنات سے آخر کائنات تک آنے والی ساری حجتوں پر ایمان، اور آخر میں عقیدہ معاد پر یقین اور اطمینان. پس وہاں پر ایمان کی تشریح کی گئی، عمل صالح کو ان بریف بیان کیا گیا. عمل صالح کو ان بریف کیسے بیان کیا گیا؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مقام عمل میں وہ حق کے جو رب نے اپنے لیے رکھا ہے اسے بھی بجا لاتے ہیں، اور وہ حق کے جو رب نے دوسروں کی نسبت سے قرار دیا ہے اس کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. پس سورہ مبارک بقرہ کسی حد تک مقام عمل کو ان بریف بیان کر رہا ہے. فقط دو چیزیں بیان کر دی، نماز برپا کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں. مرحلہ ایمان کو کھول کر بیان کیا گیا. اگر آ جائے سورہ مبارک مومنون میں تو سورہ مبارک مومنون
مرحلے ایمان کو ان بریف بیان کر رہا ہے. قد افلح المؤمنون, مؤمنون فلاح یاب ہو گئے, اور اس کے بعد مسلسل سات صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سات صفات کے تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے جنت الفردوس کا وارث قرار دیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس مقام پہ رہنے والے ہیں. تو بہرحال مختلف لب و لہجے کو اختیار کر کے ایک ہی بات کو پیش کیا جا رہا ہے. وہاں پر کیا کہا گیا, دیکھو اگر ان پانچ صفات کے حامل ہو, یہ پانچ صفات تمہاری زندگی میں پائی جاتی ہیں, ایمان ان امور پر اور عمل صالح نماز کی نسبت سے جو کچھ رب نے تمہیں دیا ہے اسے راہ خدا میں انفاق کرنے کی صورت میں, اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, اولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں. اور اسی بات کو سورہ مبارک ہے مومنون کچھ یوں پیش کر رہا ہے, قد افلح المؤمنون, مؤمنون فلاح یاب ہو گئے. کیسے صاحبان ایمان فلاح یاب ہو گئے؟ جو ان صفات کے حامل ہیں. کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, پہلی اور آخری صفت کا تعلق, سات صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ظاہراً کل ہمارے پاس آخری موقع ہے, اور محسوس میں نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں وضاحت کے ساتھ بہت زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں تشریح کے ساتھ ان صفات کو آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا. لہذا چاہتا ہوں دوبارہ سے فقط ایک فہرست اور عناوین آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. پر اس مقام پر عمل صالح کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے, ایک یہ لوگ اپنی نماز میں خضوع و خشوع کے ساتھ ہوتے ہیں, دو لغو بیکار امور ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے ہیں, تین زکوٰۃ راہ خدا میں جو مالی اعتبار سے ان کی ذمہ داری ہے اسے بجا لا رہے ہوتے ہیں. سورہ مبارک بقرہ نے کس طرح سے کہا تھا, مما رزقناہم ينفقون. اب آپ دیکھیں قرآن مختلف لب و لہجے کو اختیار کر کر ایک ہی بات کو پیش کر رہا ہے, فلاح یابی کا فقط اور فقط ایک ہی راستہ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر تنہا ایمان کافی نہیں ہے اعزان گرامی, جب تک کہ انسان مقام عمل میں اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے. لیکن وہاں پر مقام عمل کو سورہ مبارک بقرہ نے ان بریف بیان کیا تھا. کیا کہا تھا؟ یہ لوگ نماز برپا کرتے ہیں, لیکن نماز برپا کس طرح سے کی جاتی ہے اس کی کچھ وضاحت قرآن نے اور بہت ساری تفصیلات روایات نے بیان کر دی ہیں. بس کچھ تفصیلات قرآن کس طرح سے بیان کر رہا ہے, یہ لوگ اپنی نماز میں خاضے ہیں, خاشے ہیں, خضوع کے ساتھ ہیں, نماز میں ان کے دل رب کی جانب جھکے ہوئے ہیں, یہ پہلی صفت. دو ان کی زندگی میں لغو اور بیکار کام آپ نہیں دیکھو گے, لغویات سے یہ اعراض کرتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں. تین مالی اعتبار سے جو ان پر واجبات ہیں اسے بجا لاتے ہیں. چار خصوصیت سے غریزہ جنسی میں جو پروردگار متعال نے حلال راستہ بیان کیا ہے فقط اسی حلال راستے سے اپنی حاجت کو اور اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں, اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں. یہی سبب ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ایزان گرامی کہ پروردگار متعلق خصوصیت سے اس مقام پر رک کر یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, یہ حد سے تجاوز کرنے والے. میں نے آپ سے عرض کیا شاید مجھے اتنا وقت نہیں مل پائے کہ میں ان امور کو تشریح اور وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. پانچویں اور چھٹی صفت جو اس مقام پر پیش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ بس ابھی تک چار صفات ذکر ہو چکی تھی, نماز میں خشوع و خشوع کے ساتھ ہیں, لغویات سے پرہیز کرتے ہیں, مالی عبادات کو بجا لاتے ہیں, عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں. پانچویں صفت اور چھٹی صفت یہ ہے, امانت دار ہیں, خیانت نہیں کرتے ہیں, جو عہد اور وعدہ کریں اس کی وفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ساتویں صفت دوبارہ سے کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد خداوند متعال ان کو نتیجہ بیان کر رہا ہے, تم فلاح یاب ہو, تم کامیاب ہو اس طریقے سے کہ جنت الفردوس کا تمہیں مالک بنایا جائے گا, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ تم وہاں پر زندگی بسر کر پاؤ گے. کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزان گرامی, اس عبادت میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ انسان کے گزشتہ سارے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے نماز, انسان کو غفلت سے باہر لاتی ہے نماز, اور انسان کی آئندہ پوری زندگی کو بیمہ کر دیتی ہے, پوری زندگی کو انشورڈ کر دیتی ہے نماز. کس اعتبار سے؟ کہ اب اس آئندہ پوری زندگی میں گناہ نہیں آنے والا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب یہاں پر نمازی سے متعلقہ عقیدے کے مرحلے میں ایک اعتراض کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں. کل بعض صاحبان ایمان نے کچھ ایس ایم ایس بھی کیے تھے کہ جس کے اعتبار سے بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ صاحبان ایمان کے لیے واضح کر دوں. علی کے چاہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں. کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا, یہ امام کا ہم سے, امام کی جانب سے عظیم ترین خواہش ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام.
دل فرج ہم اپنے ماننے والوں سے تقاضے کو پیش کرتے ہیں، دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بنو۔ اعزان گرامی تصور کیجیے، اب ایک مقدمہ اس مقام پہ پیش کر رہا ہوں، شاید آپ احساس کریں کہ میں اپنی بحث سے اور اپنی موضوع سے نکل گیا ہوں، نہیں، یہ عقیدے کے مرحلے میں ایک اعتراض کا جواب بھی ہے۔ بہت سارے لوگ شاید وہ جوان کے جو یونیورسٹیز وغیرہ میں اس قسم کے مناظرات یا اس قسم کی گفتگو میں حصہ لیتے ہیں واقعا، اور اس وقت میڈیا اتنا جسے کہہ سکتے ہیں ترقی کر چکا ہے کہ بہت سارے امور چاہتے نہ چاہتے آپ کے کانوں میں اور آپ کے بچوں کے کانوں سے ٹکراتے ہیں۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ہم مسلح نہیں کریں گے تو واقعا بسا اوقات انسان کے قدم پائے ثبات میں لرزش آ جاتی ہے، اور بچے خدا نخواستہ اگر صحیح طریقے سے ان کی دینی تربیت نہ کی جائے، اللہ نہ کرے تو رائے حق سے ہٹنے کے امکانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ گوش و کنار میں انسان اس قسم کی باتوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کو بھی آپ کی خدمت پیش کر دوں، مرتبط ہے نماز ہی سے، اور آخر میں دوبارہ اپنے موضوع سے کہ جسے میں نے کل شروع کیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں تمام کر پاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اپنی نماز کو اس طریقے سے بجا لائیں کہ مرحلے قبولیت تک فائز ہو جائے۔ نماز کا فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہونا ضروری ہے، اور قبولیت کا معیار رب کی جانب سے اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے کیا بیان کیا گیا ہے، تم اپنی نماز میں جس حد تک ہماری جانب توجہ رکھے ہوئے ہو اس حد تک تمہاری نماز قبول ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ نماز ظاہری اعتبار سے صحیح پڑھ رہے ہو لیکن توجہ کہیں اور ہے، توجہ دنیا میں لگی ہوئی ہے، تو یاد رکھو ایسی نماز مرحلے قبولیت پر فائز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور یہی سبب ہے کہ مجھے عظیم ترین فوائد اسی نماز کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حاصل ہونے ہیں، ہم اور آپ اس سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے ہیں۔ گناہ کیسے انسان کی زندگی میں جبکہ میں اور آپ پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ہونا ہی نہیں چاہیے گناہ کو ہماری زندگی میں۔ بہرحال تو انشاءاللہ پھر آخر میں اس موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ اعزان گرامی، جتنے بھی حقوق رب کی جانب سے توجہ چاہتا ہوں مقام عمل میں میرے اور آپ پر لازم کیے گئے ہیں کہ جسے بجا لاتے ہوئے ہم اپنے کردار کو اور اپنے بیہیویئر کو جو ہے وہ کیا ہے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ حقوق الناس۔ سورہ مبارک بقرہ نے بھی بیان کیا، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں مصلی عبادت بچھا کر، لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں جو بھی ان کے حقوق اس کی گردن پر آتے ہیں، چاہے مالی و غیر مالی، ان سارے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس مقام پہ میں رک کر ایک اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں میرے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارا اپنا ہے نہیں، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب جب کہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پروردگار متعال کی جانب سے ہم پر توجہ چاہوں گا، اس مطلب پر پروردگار متعال کی جانب سے ہم پر کیا چیز واجب قرار دی گئی ہے؟ دیکھو مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ٹھیک ہے جناب، اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ بس اگر میں جملے کو تبدیل کر دوں اور یہ کہوں کہ جتنے بھی حق ہماری گردن پر ہیں وہ در واقع پروردگار متعال کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، در واقع پروردگار متعال کے ہیں، لیکن پھر پروردگار متعال نے ان حقوق کے کہ جو در واقع اس کے ہیں دو قسمیں کرنی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو مستقیماً میرا حق ہے، ایک وہ حق ہے کہ جو میں نے قرار دیا ہے دوسرے انسان کی نسبت سے تیرے اوپر قرار دیا ہے پروردگار نے، پر اس اعتبار سے حق اللہ ہے، لیکن چونکہ دوسرے انسان کا ہے اس اعتبار سے حق الناس ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں جتنے بھی حقوق ہماری گردن پر ہیں وہ سب کے سب حق اللہ ہے، لیکن پھر اس حق اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حق ہے جو خصوصیت سے صرف اللہ کا ہے، ایک وہ حق ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے لیکن دوسرے لوگوں کی نسبت سے ہماری ذمہ داری قرار دی ہے۔ یعنی جب میں دوسرے لوگوں کا حق ادا کر رہا ہوں در واقع پروردگار متعال کی جانب سے آئے ہوئے امر کی تعلیم کر رہا ہوں، اس دستور کو پورا کر رہا ہوں، خدا کی اطاعت کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس مطلب کو آپ نے کتنا سمجھا، انشاءاللہ جب اعتراض کا آپ کی خدمت میں جواب دیا جائے گا تو یہ مطلب اور بھی آپ کے لیے واضح اور آشکار ہو جائے گا۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جتنے بھی حقوق رب کی جانب سے ہیں در واقع یہ اسی کے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، لیکن اس نے چاہا ہے بندے سے کہ کچھ چیزیں میں اپنی نسبت سے تجھ سے چاہتا ہوں، کچھ چیزیں دیگر لوگوں اور دیگر مخلوقات کی نسبت سے تجھ سے چاہتا ہوں، چاہتا میں ہوں، میں پروردگار چاہتا ہوں، لیکن وہ چاہت ہے کیا پروردگار کی؟ وہ بسا اوقات حق اللہ بن جاتا ہے، بسا اوقات حق
ناس بن جاتا ہے ایزان گرامی. یہ جو رب کی جانب سے ذمہ داریاں میرے اور آپ پر عائد کی گئی ہیں, ان ذمہ داریوں میں جب ٹکراؤ ہو جائے کسی مقام پر تو پروردگار متعال پسند کرتا ہے, ایزان گرامی توجہ چاہتا ہوں, پروردگار متعال پسند کرتا ہے کہ وہ جو لوگوں کی نسبت سے, دیگر مخلوقات کی نسبت سے, فقط لوگوں کا حق نہیں ہے, دنیا میں جو بھی شے ہے کچھ نہ کچھ حق رکھتی ہے ہمارے گردن پر, خواہ جبتات ہو, خواہ نباتات ہو, خواہ حیوانات ہو. یعنی آپ اسلام کی گہرائی کو دیکھیں, اسلام اس مذہب کا نام ہے جو جانور کے بھی حق کو قبول کرتا ہے اور انسان کے سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کر. نباتات تبھی ایک حق ہے تیرے اوپر, تیری ذمہ داری بنتی ہے, اگر اس میں کوتاہی کرے گا خداوند متعال کو تجھے جواب دینا پڑے گا. چلتے چلتے آپ ایک ٹہنی ایسے ہی توڑتے ہوئے چلے جائیں, خداوند متعال کو جواب دینا پڑے گا. اتنا بہترین سسٹم رب کی جانب سے بیان کیا گیا. اذان گرامی پر تصور کریں, یہ جو ظاہر میں دو قسم کے حقوق ہیں, ایک وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے, ایک وہ ہے جسے اللہ نے, توجہ چاہتا ہوں, جسے اللہ نے لوگوں کی نسبت سے قرار دیا ہے. پروردگار متعال پسند کرتا ہے کہ اگر کسی مقام پر تم دوراہے پر کھڑے ہو اور ان دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو جو لوگوں کا حقوق ہے, حق ہے, اسے ادا کر دو, میرے حق میں اگر تھوڑی کمی اور زیادتی ہو بھی گئی تو مسئلہ نہیں ہے, میں معاف کر دوں گا. توجہ ہے گرامی, یہی سبب ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے, اتنی عظیم ترین عبادت ہے نماز, لیکن اگر کسی کی جان بچانا ہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے نماز کو اس موقع پر توڑ دیں. ویسے عام حالت میں آپ نماز نہیں توڑ سکتے بغیر کسی وجہ کے, اگر نماز کو آپ باطل کرتے ہیں آپ گناہ کے حقدار ہیں, گناہ کر رہے ہیں. لیکن پروردگار متعال کہتا ہے یہ حق و ناس اگر کسی دوراہے پر تو کھڑا ہے اسے ادا کر دے. یہی سبب ہے کہ آپ ان روایات کے ذریعے سے شاید مطلب بہتر طور پر سمجھ پائیں گے. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. راوی کہتا ہے کہ میں حج کرنے چلا, حج کر کے مدینہ پہنچا اپنے مولا و آقا کی خدمت میں. ایک مرتبہ امام نے مجھ سے سوال کیا, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام نے مجھ سے کہا اے میرے چاہنے والے تجھے معلوم ہے حج کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ تو حج کر کے آ رہا ہے نا, تجھے معلوم ہے حج کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ کہا مولا نہیں مجھے خبر نہیں. اب امام نے ایک مرتبہ بیان کیا, وسلم مصائب کے آخر میں اس دعا کو طلب کرتے ہیں, پروردگار متعال سے اس تقاضے کو پیش کریں, ہمیشہ پروردگار متعال سے اس تقاضے کو پیش کریں. انسان کے پاس اگر تڑپ ہوگی تو خداوند متعال حتماً عطا کرتا ہے کہ ہر سال اپنے گھر کے اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو سکے. بہرحال راوی سے کہا کہ تجھے معلوم ہے حج کی کتنی فضیلت ہے؟ کہا مولا مجھے معلوم نہیں. اب بہرحال دامن وقت میں میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے اس مطلب کو پیش کرنے کے لیے. میں جس مقدمے کو بنانے لگا تقریباً محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کل کی گفتگو جس مقام پر چھوڑی تھی اسے شاید میں آگے نہیں پڑھ پاؤں, لیکن بہرحال یہ اہم نقطہ ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کہا کہ جو شخص حج بجا لاتا ہے, مختصر کیا میں نے, خداوند متعال کی جانب سے 6000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں, 6000 گناہ اس کے نام اعمال سے خارج کر دیے جاتے ہیں, 6000 درجات رب کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں, 6000 دنیاوی حاجتوں کو پروردگار متعال اس بندے کی نسبت سے پورا کرتا ہے, اور اسی طرح سے 6000 اخروی حاجات بھی ایسے بندے کی رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر فائز ہو جاتی ہیں. یہ جو پلس مائنس کرنے والے ہیں وہ خود کر لیں, کتنا کچھ مل گیا. راوی ایک مرتبہ کہنے لگا مولا میں بارہا جہاں کہیں بھی مجھے یہ موقع ملتا ہے آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرتا ہوں, جب بھی ثواب سے متعلقہ حدیث کو سنیں ہمیشہ اس سوال کو اپنی خدمت میں پیش کریں کہ کیوں اتنا ثواب دیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ہر عبادت کے پیچھے پروردگار متعال کسی عظیم مقام تک مجھے اور آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. اس خاطر انسان سے کہتا ہے کہ دیکھ ظاہری اعتبار سے یہ کچھ ہے, وگرنہ اس کے علاوہ اور نہیں معلوم کیا کچھ اس عبادت میں پوشیدہ ہے, ہمیں خبر نہیں ہے. اگر انسان اس کے آداب کا خیال رکھے تو اس نورانیت کو درک کر سکتا ہے. صاحبان ایمان سے درخواست کروں گا میرے دائیں اور بائیں جانب تھوڑی بہت جگہ موجود ہے, ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی نہ ہو. صلوات علی محمد و آل محمد, محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک مرتبہ راوی تڑپ کے کہنے لگا مولا یہ کتنا ثواب ہے اس میں؟ بہت زیادہ ثواب ہے. امام نے کہا تمہیں ایک ایسی چیز کی ہم خبر دیں, کہ جس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہو. اب وہ ویسے ہی پریشان ہے کہ مولا اتنا ثواب حج کرنے کا, امام نے کہا ایسی چیز کی خبر نہیں اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہو. کہا بتائیے. کہا اگر تو کسی ایک مومن کی توجہ چاہتا ہوں, کسی ایک مومن کی حاجت روائی کرتا ہے, کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے, اس کی ایک خواہش کو پورا کرتا ہے, تو یہ تیرے لیے افضل ہے ایک حج سے, دو حج سے, تین حج سے, گنتے چلے گئے. فرمایا 10 حج سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ایک مومن کی ایک حاجت روائی کرنا. وہ ہے حق اللہ کی فضیلت, یہ ہے حق الناس کا مقام. ساتھ ہے میرے, یہ ہے حق اللہ کی فضیلت کہ حج پہ تجھے پروردگار متعال کی جانب سے اتنی فضیلت ہے, لیکن اگر تو ایک مومن کی حاجت روائی کرے 10 حج کے برابر ثواب ہے. صاحبان ایمان, اس کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ واجب حج کو ترک کر دے, نہ واجب حج کو بجا لائے, وہاں پر کوتاہی نہ کی جائے, لیکن واجب حج کے بعد پروردگار متعال. اب میں نے عرض کیا یہ بھی ہے, اب سارے موضوعات ایسے نہیں ہیں کہ جسے آپ فقط ایک تقریر سے لے جائے, یہ قابل بحث موضوعات ہیں, دقت طلب موضوعات ہیں. بعض روایات کو آپ جا کر دیکھیں تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہر سال حج پر جاؤ. حج میں کچھ ایسی مصلحتیں پائی جاتی ہیں کہ جو بغیر حج کے تم درک نہیں کر سکتے ہو, اور دوسری طرف سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی حاجت روائی کے سلسلے میں بھی کوشاں رہو, کوشش کرو. بہرحال دونوں کا مقام اپنی جگہ پر بہت زیادہ بلند ہے. اب انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دونوں میں درک کرے کہ کون سا مقام زیادہ اسے رب کی بارگاہ میں, اہل بیت کی بارگاہ میں قریب کرے گا, اسے بجا لائے. دونوں بجا لا سکتا ہے تو کیا اچھی بات ہے, کہ حج بیت اللہ کا سلسلہ بھی باقی رہے اور لوگوں کی جو ہے وہ امداد اور لوگوں کی حاجت روائی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ باقی اور ساری رہے. بہرحال یہ موضوع دقت طلب ہے, فوراً اس سے نتیجہ نہیں لیجیے گا. کہنے یہ چلا ہوں حق اللہ کی یہ اہمیت, حق الناس کا یہ مقام, اتنا مقام کہ بہرحال ایک چھوٹی سی بات ہے اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آگے بڑھنا چاہوں گا. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. عام حالات میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اپنے چاہنے والوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ظالم و فاسق و فاجر و غاصب حکمرانوں کے یہاں خدمت کریں, نوکری کریں. یہی سبب ہے کہ جب چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد معافی طلب کی تو کہا کہ اگر تم نے بنی امیہ کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہ لوگ ہمارے حقوق پر قابض غصب نہ کر پاتے, تو تمہارا ساتھ دینے کی وجہ سے. بہرحال اگر کسی کو اجازت دیے تو فقط ایک وجہ سے, تو جاؤ مومنین کی خدمت کرو. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رہ کا رہنے والا ہے, خراسان کا رہنے والا ہے, کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا فرد جو ہے وہ حاکم بنا دیا گیا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. اب اس کو خبر نہیں ہے, کہہ رہا ٹیکسز اتنے زیادہ مجھ پر لاد دیے گئے تھے کہ اگر میں اس کو ادا کرنے جاتا تو میری زندگی ختم ہو جاتی, کچھ کرنے کے میں قابل نہیں رہ پاتا. اب اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر حکومت کی جانب سے فشار بڑھ جائے, مکے کی جانب چلا. مولا و آقا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کل فرج ہم کی خدمت میں پہنچا اور جا کر اپنے مسئلے کو پیش کیا. امام نے ایک مرتبہ خط لیا. دیکھیں حق الناس کی اہمیت, خود اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تمہارے پاس قلم میں طاقت ہے, تمہارے ٹیلی فون میں طاقت ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. امام نے قلم لیا, اپنے ہاتھ سے لکھا. قیامت میں ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے سائے میں کوئی نہیں آ سکے گا. رب کی جانب سے رحمت کا ایک ایسا سایہ ہے کہ جس کے ماتحت کوئی قرار نہیں پائے گا مگر وہ فرد کے جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرتا ہے, اس کے کسی مسئلے کو, اس کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے, اس کی خوشی کے اسباب فراہم کرتا ہے. اور خط کے آخر میں لکھا, اے شخص, یہ شخص کے جو تیرے پاس آ رہا ہے یہ تیرا بھائی ہے, بس والسلام. اب یہ خط لے کر دوبارہ سے پہنچا, دق الباب کیا, رات کا وقت تھا, دق الباب کیا. ایک مرتبہ جب اسے خبر ہوئی کہ امام کی جانب سے کوئی نامہ بھر آیا ہے, امام کی جانب سے ننگے پیر جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا, بہرحال خدمت کی, کہتا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ میری پیشانی کے بوسے لے رہا تھا, مسلسل مجھے بٹھایا, بار بار مجھ سے پوچھتا تھا میرا مولا آقا کیسا ہے, اور جب میں کہتا تھا مولا خیر و عافیت سے ہیں تو ایک مرتبہ خداوند متعال کا شکر بجا لاتا تھا. یہاں تک کہ میں نے جب وہ خط اس کے خدمت میں پیش کیا تو ایک مرتبہ بلند ہو گیا, اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا, اس خط کے احترام میں, احترام کے ساتھ اس خط کو لیا, اس کے بوسے لیے اور پھر اسے کھولا. جیسے ہی کھولا لکھا ہوا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. ایک مرتبہ نوکر سے کہا, جو کچھ بھی مال ہے, جو کچھ بھی اسباب ہے, سارا کا سارا سامنے لا کر رکھ دو. مال و اسباب سارا سامنے لا کر رکھا گیا. اس موقع پر اب جو مال ہے جو قابل تقسیم سے ہے, کہا اے میرے بھائی آدھی تیری آدھی میری, جو اسباب قابل تقسیم ہے آدھا اسے دیتا چلا گیا, آدھا خود رکھتا چلا گیا. ایک سوال کرتا چلا گیا, تو مجھ سے راضی تو ہے نا, تو خوش تو ہے نا مجھ سے؟ کہا کیوں نہیں, میں آپ سے راضی ہوں. یہاں تک کہ وہ چیزیں کہ جو تقسیم کرنے کے قابل نہیں تھی اس کے پیسے فراہم کیے اسے. جب سب کچھ دے چکا تو کہا کہ وہ ٹیکسٹ بک لے کر آؤ. بہرحال ظالم کا زمانہ ہے, ٹیکسٹ بک لے کر آؤ. ایک مومن کی مدد کی, جو کچھ بھی تیرے لیے لکھا ہوا ہے سارا کا سارا حذف کر دیا, سارا کا سارا مٹا دیا, اور اسے ایک برات نامہ دے دیا کہ اس فرد پر حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس اور حق نہیں پایا جاتا ہے. کہتا ہے اتنا اس نے مجھے خوشی فراہم کی کہ میں نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داری بجا لاؤں گا. خداوند متعال سے دعا کی ہے, پروردگار مجھے دوبارہ آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرما تاکہ میں اپنے مولا و آقا کو جا کر یہ خبر دے سکوں کہ آپ کے اس چاہنے والے نے کتنا عظیم کردار میرے ساتھ بجا لایا. دوبارہ دوسرے سال حج کی طاقت ملی, ایک مرتبہ پہنچا, امام کی خدمت میں پہنچا, سارے واقعے اور ماجرے کو بیان کیا. اس موقع پر امام سے پوچھا, مولا آپ خوش ہوئے؟ سن سکو گے امام کی جانب سے کیا جواب ہے؟ امام نے فرمایا, نہ صرف یہ کہ میں خوش ہوا بلکہ میرے جد امجد ستمی مرتبت خوش ہوئے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوش ہوئے نا. در واقع امام کہنے چاہتے ہیں کہ 14 ہستیوں کو, پاکوں پاکیزہ ہستیوں کو, رب کو اس فرد نے اپنے اس کردار کے ذریعے سے خوش کیا ہے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اب یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ تھے تو اب میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں. حق الناس کی اتنی اہمیت ہے. اب یہاں پر اس اعتراض کا جواب بھی مل جائے گا کہ آستینیں چڑھا کر مکتب اہل بیت کے مخالفین نے اس اعتراضات کو لکھا ہے. اعتراض کا جواب بھی مل جائے گا اور ساتھ میں ائمہ کی عظمت کا اعلان بھی ہوتا چلا جائے گا. اذان گرامی, دو اونٹ کوئی لے کر آیا, ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. دو اونٹ لے کر آیا, تاریخ یہ کہتی ہے بہت موٹے, کیا کہیں گے, تر و تازہ. اب رسول چاہتے ہیں ان دو اونٹوں کو دینا. میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا. کہا تم میں سے کوئی فرد آگے بڑھے, دو رکعت نماز پڑھ کے دے, دو رکعت نماز پڑھ کے دے. ایک شرط ہے, ان دو رکعت نماز میں دنیا کا کوئی خیال نہیں آنے پائے. میں ان دو اونٹوں میں سے ایک اونٹ اسے دے دوں گا. اچھا اس زمانے میں اونٹ, آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے ہے مرسیڈیز مثلا. اب بتائیے ہم میں سے ہر فرد آگے بڑھے گا, لیکن شرط کیا ہے؟ معجزہ تو نہیں ہوگا نا میرے بھائی, شرط کیا ہے؟ دنیا کو کوئی خیال نہ آنے پائے. ہماری کتنی نمازیں ایسی ہیں جو دنیا کے خیال سے خالی ہوتی ہیں, پوری نماز میں ہم صرف رب کی طرف ہوتے ہیں. بتائیے ہے کوئی ایسی نماز؟ ایک مرتبہ رسول نے دعوت دی, کوئی آگے نہیں بڑھا. دوسری مرتبہ دعوت دی, کوئی آگے نہیں بڑھا. تیسری مرتبہ دعوت دی, کوئی آگے نہیں بڑھا. شاید میرا مولا اسی خاطر خاموش ہے کہ جس طرح سے خیبر میں خاموشی اختیار کی تھی, کہ اگر پہلے آگے بڑھ جاتے تو وہ کہتے کہ بھائی ہمیں موقع نہیں دیا گیا. چونکہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا, ہم نے کہا چلو بھائی علی جان آگے بڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ, علی آگے بڑھ جائیں. ہم نے اجازت دے دی, مگر نہ ہم بھی کوئی کم نہیں تھے, ہم بھی سورما تھے. نہیں, مولا خاموش رہے. جب سب نے منع کر دیا, امام نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, دو رکعت علی نے نماز شروع کی. یہاں نماز تمام ہوئی, وہاں جبرائیل نازل ہوئے, ایک اونٹ دے دیا جائے. اب دیکھیں یہ گفتگو جو جبرائیل اور رسول کے مابین ہے, یہ بھی ہمارے سکھانے کی خاطر ہے, مگر رسول بھی سارے ماجرے سے واقف ہیں. آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں, حق الناس کی اہمیت کو جانیے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حق الناس کا ادا کرنے والا حق اللہ کی طرح سے اللہ کے دستور پر عمل کر رہا ہے. رسول نے کہا میں نہیں دوں گا اسے اونٹ, علی کو اونٹ نہیں دوں گا. کہا کیوں, ایک اونٹ دے دیجئے. کہا شرط پوری نہیں ہوئی. کہا کیسے شرط پوری نہیں ہوئی؟ کہا جب یہ تشہد میں پہنچے تھے تو یہ سوچ رہے تھے یہ والا اونٹ لوں گا یا یہ والا اونٹ, اور چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی اس لیے انہیں نہیں دیا جائے گا. جبرائیل نے کہا, اب یہ جواب عرض کیا, یہ ساری باتیں ہمیں سکھانے کی خاطر ہیں, مگر نہ رسول بھی جانتے ہیں. جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی جانب سے پیغام ہے, علی یہ سوچ رہے تھے ان میں سے موٹا تر و تازہ کون ہے کہ جسے ذبح کر کے زیادہ مقدار میں لوگوں کو صدقہ کیا جائے. اس موقع پر علی کا یہ سوچنا عین عبادت ہے, یہ دنیا نہیں ہے عین دین ہے. ایک درود بھیج دیجئے محمد. یہ دنیا نہیں ہے عین دین ہے. یہ ساری باتیں اذان گرامی آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کی تھی کہ بہت اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں, بہت بڑے مفسر کہلاتے ہیں, اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ارے شیعیان حیدر کرار کی عقلیں ایک طرف سے کہتے ہیں علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے پیروں سے تیر نکال لیا جائے نماز میں اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ارے جسے ذرہ برابر خبر نہیں ہوئی اسے مانگنے والے کی آواز کیسے آ گئی، اس نے کیسے سن لیا؟ درواقع اسی سوال کا جواب میں نے پورے مقدمے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا، علی دنیا میں نہیں ہے، علی خدا کی طرف ہے، خدا نے جب چاہا کہ میری جانب آ جا تو ساری دنیا سے بے خبر ہے، اسی خدا کا جب فرمان آیا ہے علی مانگنے والے کو عطا کر دے تو علی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر،
وعجل فرجہ۔
بہرحال پوری نماز انسان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کی ساری توجہ رب کی جانب ہونی چاہیے، ہاں اگر کسی مقام پر رب کی جانب سے تقاضا ہو کہ اس موقع پر مخلوق کی طرف توجہ کرو تو یہ توجہ دنیا نہیں ہے، عین دین ہے، یہ خدا ہی کی طرف توجہ ہے، فقط اس کا شکل، اس کی شکل اور اس کی صورت بدل گئی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ولی پروردگار ہے، اس کا رسول ہے، وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز برپا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی اس مقام پر رک کر آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، وہ اسلام کے جو جماعتات کے حق کا قائل ہے، نباتات کے حق کا قائل ہے، حیوانات کے حق کا قائل ہے، دوسرے انسان کے حق کا قائل ہے، کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہوں، ایک مسلمان کے حق کا قائل ہے، پڑوسی کے حق کا قائل ہے، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ایک مومن کے حق کو وہ اسلام کتنا عظیم جانتا ہوگا، اور اس مقام پر کتنی بڑی کوتاہی ہے جو بسا اوقات صاحبان ایمان سے غفلت کے سبب پیش آ جاتی ہے۔ بہرحال درخواست کرتا ہوں اپنی زندگی میں غور و فکر کیجئے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کی اس مقام پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، لیکن بہرحال ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ بہرحال یہ ذمہ داری ہے، اہلی کا چاہنے والا کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اسکوٹرز، وہ گاڑیاں کہ جو آپ مجلس کی خاطر باہر پارک کرتے ہیں، یہ پارک کرتے ہوئے دیکھ لیجئے کہ کہیں کسی دوسرے انسان کے حق میں کوتاہی نہ ہو رہی ہو، اس طرح سے آپ اپنی گاڑی پارک کر کے جا رہے ہیں، اس طرح سے آپ اپنی اسکوٹر پارک کر کے جا رہے ہیں کہ کسی دوسرے مومن حتیٰ کسی دوسرے انسان کی پریشانی کا باعث بن رہا ہے، تو پروردگار متعال کی جانب سے رضا مندی میرے اور آپ کے شامل حال نہیں ہو سکتی، حق و ناس کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز تک میں اگر حق و ناس سے مقابلہ ہو جائے تو پروردگار متعال چاہتا ہے حق و ناس کو پہلے ادا کیا جائے، لہذا اس سلسلے میں 10 بستہ ملتمس ہوں، جذبات کی رو میں نہ آیا کریں، 10 بستہ ملتمس ہوں، ہر انسان کا حق ہے، جو لاؤڈ اسپیکر میں اور آپ لگاتے ہیں اس کے لگاتے ہوئے، جتنے بھی اور ہمارے عبادات کے سلسلے ہیں، ہمارے جسے کہہ سکتے ہیں عزاداری کے سلسلے، اس میں اہم ترین یہ نقطہ ہے، اس پر غور و فکر کیجئے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے تو پہلے اس سے اجازت لے لیجئے، وگرنہ اہل بیت علیہم السلام کی خوشی کے اسباب فراہم نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس نماز میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اتنی طاقت ہے کہ انسان کی آئندہ پوری زندگی کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے، لیکن ہم اپنی نمازوں میں کہیں اور ہیں، وجہ اس کی صاف ظاہر ہے، عزیزان گرامی بالکل واضح اور آشکار ہے، اس لیے کہ ہم ایک بڑا وقت دنیا میں لگاتے ہیں، اچانک مصلی عبادت پر آتے ہیں اور چاہتے ہیں معجزہ ہو جائے، ان 4 منٹ میں، ان 4 دقیقوں میں ہم صرف رب کی جانب رہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں پہلی بات کو پیش کیا تھا کہ بعض صاحبان ایمان نے کہا ہے کہ اسے دوبارہ سے تکرار کر دیا جائے، لہذا مختصرا تکرار کر رہا ہوں، بقیہ تمام امور کے جسے علماء کرام مراجع کرام نے بیان کیا، تقریباً 5 یا 6 امور ہیں، انشاءاللہ کل کی آخری گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی توجہ نماز میں پروردگار متعال کی جانب رہے، اگر یہ توجہ میں اور آپ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، عزیزان گرامی یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کلام معصوم اس بات کی گواہی دیتا ہے، گناہ میرے اور آپ کی زندگی سے باہر چلا جائے گا، گناہ ہماری زندگی میں باقی نہیں رہے گا، اتنی طاقت ہے نماز میں، انسان کے عقیدے کو محکم کرتی ہے نماز، انسان کے اخلاق کو محکم کرتی ہے نماز، انسان کے کردار کو پاکیزگی عطا کرتی ہے نماز، یہ اس نہر کا نام ہے کہ جس میں روح انسان غوطہ‌ور ہوتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 مرتبہ ایک نہر میں روح انسان غوطہ‌ور ہو اور پھر بھی گناہ کی میل کچیل اس کے وجود پر باقی رہ جائے، لہذا جب وضو کرے تو کوئی بھی بات چیت نہ کریں, ادھر ادھر کی کوئی بات چیت نہ کریں, وضو میں خالصتاً آپ کی توجہ رب کی جانب ہونی چاہیے. جیسے آپ کے ساتھ انداز کیا, پانی کو دیکھ کر یہ کہیں کہ پروردگار تیرا شکر کہ تُو نے اسے پاک و پاکیزہ قرار دیا, نجس قرار نہیں دیا. جب کلی کر رہے ہیں, منہ میں پانی ڈال رہے ہیں, خداوند متعال سے دعا طلب کیجیے, اے پروردگار قیامت کے دن اس زبان کو حق بولنے کی طاقت عطا فرما, مجھے اتنی طاقت دے دے. لقنی حجتی, اے پروردگار جو تیری حجت ہے اور جو میری جانب سے جو میری ذمہ داری ہے اس کی مجھے تلقین کر دے کہ قیامت کے دن یہ زبان صحیح طرح سے بول سکے. پروردگار اس زبان کو تیرے ذکر اور تیرے شکر میں گویا رکھ. جب ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالے تو ایک مرتبہ خداوند متعال سے دعا کرے, پروردگار جنت کی خوشبو اس پر حرام قرار نہ دینا. جب چہرہ دھوئے تو خداوند متعال سے دعا کرے, پروردگار جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے میرے چہرے کو سفید قرار دینا, جس دن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے میرے چہرے کو روح سیاہ قرار نہ دینا. انسان جب بار بار ان دعاؤں کو مانگے گا تو مسلسل اپنے سامنے کوشچن مارک لگائے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو خوشبو جنت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. آگے بڑھے گا تب وہ دعا کرے گا اس کے لیے. مثال کے طور پر اگر خصوصیت سے کوئی انسان والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائے گا. جب ہمیشہ انسان خداوند متعال سے ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اس دعا کو طلب کر رہا ہے, پروردگار جنت کی خوشبو سے مجھے محروم نہیں رکھنا, تو مسلسل اپنے آپ کو سوال دے گا. جیسے سوال دیتا چلا جائے گا یہ نماز اس کی زندگی میں پاکیزگی لاتی چلی جائے گی. چہرہ دھوتے ہوئے کہے, پروردگار میرے چہرے کو سفید قرار دینا, روح سیاہ نہ کرنا. دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے کہے, پروردگار میرے نامۂ اعمال کو میرے دائیں جانب قرار دینا, میرا حساب آسان رکھنا, مجھے جنت میں داخل کرنا. بائیں جانب ہاتھ دھوتے ہوئے پروردگار متعال سے دعا کریں. اب دیکھیں ساری دنیا کو آپ نے نکال دی ہے, ابھی آپ نماز میں نہیں پہنچے ہیں, لیکن نماز میں اگر چاہتے ہیں آپ کی توجہ برقرار رہے, وضو اس طرح سے بجا لائیں, کسی اور سے بات چیت نہ کریں. انشاءاللہ آخر کلام میں میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرنا ہے, جتنی چیزیں اس سلسلے میں رکاوٹ ہیں کہ آپ اس طرح سے سوچتے ہوئے وضو کریں, ان ساری رکاوٹوں کو اپنے وجود سے دور کر دیں. خود ہی سوچیے کیا ایسے رکاوٹ ہے, میں کیوں ان دعاؤں کو ریکال کرتے ہوئے, زبان سے لانا بھی ضروری نہیں ہے, اپنے ذہن میں بس ریکال کرتے جائیے, یعنی وضو کرتے ہوئے آپ کی ساری توجہ رب کی جانب ہونی چاہیے. اے پروردگار میرے نام اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں قرار نہ دینا. سر کا مزہ کرتے ہوئے اے پروردگار اپنی رحمت کا سایہ مجھ پر قائم و دائم رکھنا. پیروں کا مزہ کرتے ہوئے اے پروردگار جس دن لوگوں کے قدم اور ان کے پائے سماد میں لرزش پائی جاتی ہوگی, اے پروردگار مجھے استحکام عطا کرنا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرماتے ہیں, بیٹا اگر کوئی شخص اس طرح سے وضو کرے, اب دیکھیں یہ ظاہری ثواب ہے جو ذکر کیا جا رہا ہے, واقعا یہ واقعی ثواب ہے. کس اعتبار سے کہ جب انسان اس طرح سے آخرت کی یاد اپنے وجود میں رکھے گا, ہو ہی نہیں سکتا ہے گناہ اس کی زندگی میں آ سکے. امام فرماتے ہیں, بیٹا جو شخص اس طرح سے وضو کرتا ہے اللہ اس وضو میں استعمال شدہ پانی کے ایک قطرے سے فرشتہ خلق کرتا ہے. اب یہاں پر بہرحال گفتگو کا آخر ہے, ذرا مذاق کر رہا ہوں, اسراف نہیں کیجئے گا پانی میں کہ جتنے قطرے استعمال ہوں گے اتنا جو ہے وہ ہمیں اجر ملتا جائے گا, نہیں ایسا نہ ہو, وہاں پر پھر جو ہے وہ خرابی ہے. پانی کم سے کم, ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کیجئے گا. اللہ بس پروردگار متعال کو کیوں ہم اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں, وہ ہماری طرح کا سیٹ نہیں ہے سر, وہ عظیم ہے. جب دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب انسان کو عطا کرتا ہے. یہ فقط انسان کے دل کو کھینچنے کی خاطر یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. اللہ انہیں ایک قطرے سے فرشتہ خلق کرتا ہے جو تا قیامت, توجہ چاہتا ہوں, تا قیامت اللہ کی تسبیح ہو تحلیل و تقدیس کرتا ہے, اور اس فرشتے کی ساری عبادت کا ثواب اس فرد کے نام اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے وضو کر کے دیکھیے. دوسری ایک چیز کہ جسے اس مقام پر پیش کرنا چاہتا ہوں اور بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ, بقیہ تمام امور کو یعنی چند امور کی جس کی طرف اشارہ کروں گا, وغیرہ تو جتنا غور و فکر کریں گے ہر انسان اپنی زندگی میں احساس کر پاتا ہے. تھوڑا سا وقت نکالیے, آپ کو احساس ہو جائے گا خرابی کدھر ہے, پرابلم کدھر ہے. یہ سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں, یہ کلام معصوم ہے, یہ سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں کہ یہ آخری نماز ہے. کیا مطلب آخری نماز ہے؟ یعنی اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا اسلام میں سسٹم ہی کچھ اسی طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے. سورہ مبارک بقرہ کی جو آیتیں آپ کی صدمت میں پڑھی گئیں, آخرت پر ان کا یقین ہے, آخرت کو دیکھ رہے ہوتے. مومن کا کوئی دن اس طرح سے خالی نہیں گزرتا. ایزان اکرم شیطان مجھے اور آپ کو اسی وقت غافل کر پاتا ہے جب میں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہیں اور جانا ہے. اگر ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کہیں اور جانا ہے, شیطان غافل نہیں کر سکتا ہے. لہذا فرمایا گیا اگر چاہتے ہو نماز میں تمہاری توجہ رب کی جانب باقی رہے, اس فیلنگ کو, اس احساس کو اپنے اندر کریئٹ کرو, پیدا کرو کہ یہ میری آخری نماز ہے اور اس کے بعد میں نے جانا ہے اذان گرامی. یاد کرو ان نمازوں کو کہ جو 10 سال سے بھی کم سن رکھنے والے مسلم ابن عقیل کے بچوں نے پڑھی تھی. یاد کرو اس نماز کو, آخری نماز تھی, آخری نماز تھی اذان گرامی. جب شقی چاہتا ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دے, در اہل بیت میں تربیت پانے والے بنی ہاشم کے گھرانے کے افراد ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں, اگر ہم بھی اپنے بچوں کی اسی طرح سے تربیت کریں تو یقین جانیے ہمارا بچہ بھی اسی طرح سے عاشق نماز ہو جائے گا. جب دیکھا کہ شقی چاہتا ہے سر کو تن سے جدا کرنا, تو مسلم کے بچوں نے کیا درخواست کی, ہم تو اس سے چاہتے ہیں کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں. 10 سال سے بھی کم سن ہے. لیکن جب انسان یہ احساس کر لے نا, ابھی آپ کو اور مجھے یہ احساس ہو جائے کہ ملک الموت آ گیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے میں 5 منٹ آپ کو دیتا ہوں, آخری نماز پڑھو اور پھر آ جاؤ, بتائیے میں اور آپ کس طرح سے پڑھیں گے؟ مسلسل پوری نماز میں رب کی جانب انسان ہوگا. انشاءاللہ اس پر شہزاد سے مانگیے, یہ نماز انسان کو شجاعت دیتی ہے, یہ نماز انسان کو حلم عطا کرتی ہے, یہ نماز انسان کو سخاوت عطا کرتی ہے, یہ نماز انسان کو خدائی بناتی ہے, یہ نماز انسان کو محمدی بناتی ہے, نماز انسان کو علوی و فاطمی و حسنی و حسینی قرار دیتی ہے, یہ نماز انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان کا یقین, انسان کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ زمانے کے امام کی فوج میں وہ شامل ہو سکے گا. لیکن یہ والی نماز, صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ, مسلم ابن عقیل کے بچوں کی یاد آئی, درواقع اس بات کو یاد کیا کہ سفیر حسین کے بچے اس طرح سے عاشق نماز تھے, اور جب سفیر حسین کی یاد آئی مولا و آقا کی یاد سے دل بھر گیا. آئیے مولا و آقا کو سلام کیجئے. مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ حضرت زینب کے مرثیے کے الفاظ کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اعزان گرامی. ثانیہ زہرا کی غربت کو درک کیجئے, اور کربلا والوں جیسا کردار مصیبتوں کے ذکر کے وقت مانگتے چلے جائیے. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیک یا ایک میں اور آپ ہیں کہ جو اس دور سے قبر حسین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے سلام بھیج رہے ہیں. ایک وہ دکھیاری بہن ہے جو بازار شام میں نیزے پر بلند اپنے بھائی کے سر کو دیکھ کر عجب نہیں سلام کرتی ہوں اور کہتی ہوں صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. اعزان گرامی یہ وہ ایام ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے. ایک ہی تقاضا پیش کیا ہے بیبیوں نے جو بارہا مختلف طریقوں سے نظر آتا ہے. سہل ابن سعد ساعدی کہتا ہے کہ میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا, راستے میں شام سے گزر ہوا, بہرحال مختصر کیا میں نے, مجھے بتایا گیا کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے. کہتا ہے میں آگے بڑھا, اس دروازے کے نزدیک پہنچا کہ جہاں سے اس قافلے کو لایا جا رہا تھا, بلوے عام ہے, مجمع عام ہے, شامیانے ہیں, ڈھول دھماکے ہیں, لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. ایسے عالم میں سہل ساعدی کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ پرچم ہے, اس کے بعد کچھ سرائے متحر کی جانب نگاہ پڑی اور پھر بے کٹا ہوا اونٹوں پر کچھ مخدرات عصمت کو دیکھا. آگے بڑھ کے کہتا ہے میں نے ایک بی بی سے کہا اے بی بی, بعض روایتوں میں نام حضرت سکینہ ملتا ہے, کہا اے بی بی میں آپ کے نانا کا سپاہی صحابی ہوں, زیارت کی ہے میں نے ان سے, آپ کی اگر کوئی خواہش ہے کوئی تمنا ہے تو ذکر کر دیجیے. ایک ہی خواہش پیش کی ہے بی بیوں نے عزان گرامی. شام میں داخل ہوتے ہوئے ام کلثوم نے شمر سے کہا تھا, اسی خواہش کو حضرت سکینہ نے تکرار کر دیا, کہا اے ہمارے نانا کے چاہنے والے ہم کچھ نہیں چاہتے, نیزہ برداروں سے فقط یہ کہہ دیں یہ ہم سے دور ہو جائے. یہ نیزوں کو لے کر آگے بڑھ جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ سروں پر پڑ سکے, مقدرات عصمت پر نگاہ نہ پڑنے پر. ہاں عزیزو, یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو کچھ پیسے دیے اور وہ دور ہو گیا. بہرحال عزیزان گرامی, شمر لعین ہے, جب کبھی اذیت پہنچانا چاہتا تھا تو ان سرائے متحر کو بے کجاوا اونٹوں کے نزدیک لایا جاتا تھا. آپ خود تھوڑی دیر کے لیے احساس کیجیے, ہم اتنی دور سے جب سلام بھیجتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. اس بہن نے اتنے نزدیک سے جب اپنے بھائی کے سر کو دیکھا ہوگا. زینب کا مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ مرثیہ ہے جسے تاریخ نے 12 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا ہے اور دکھیاری بہن کی نگاہ اپنے بھائی کے رخ انور پر پڑی ہے تو اس وقت لکھا ہے. لیکن عجب نہیں کہ شام میں 12 حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس مرثیے کو تکرار کیا. اتنی محبت کرنے والی بہن ہے. کربلا سے لے کر کوفہ عزیزان گرامی, تاریخ یہ کہتی ہے 2 دنوں میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچ گیا. فقط ان 2 دنوں تک بہن نے اپنے بھائی کے رخ انور کی زیارت نہیں کی تھی. یہی سبب ہے کہ جب نیزہ بردار آگے آئے اور دکھیاری بہن کی نگاہ بھائی کے رخ انور پر پڑی تو تاریخ یہ لکھتی ہے, سن سکتے ہو تو سن لو, چوبے محمل پر اپنا سر دے مارا. خون ہے کہ زینب کے سر سے برآمد ہو رہا ہے اور اس عالم میں اپنے بھائی سے خطاب کیا, کان ہذا مقدرا مکتوبا, اے میرے بھیا اے میرے دل کے ٹکڑے, زینب کو یہ گمان نہیں تھا اس کے بعد 2 ہستیوں کا ذکر کیا ہے. مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا, مجھے معاف کر دیجئے گا. انشاءاللہ قبر میں یہ زادِ راہ ہے, یہ نور ہے, یہ آنکھوں کے آنسو. انشاءاللہ قبر میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اپنے چاہنے والے کے لیے, اپنے بھیا پر رونے والے کے استقبال کے لیے آئے گی. فرمایا بھیا حسین اپنی ننی بچی سکینہ اے بھیا اس ننی بچی سے بات کر لے, فقد کاد قلبها یذوب, اس کا دل ڈوبا جاتا ہے, اس کا دل ختم ہوا جاتا ہے. اولاد والو خدا تمہارے بچے سلامت رکھے. ایک ننی بچی جس کا دامن جلا, گوشوارے جینے گئے تماچے مارے گئے, جب کبھی بابا کو دیکھتی ہوگی کہتی ہوگی واہ حسینہ, اے بابا سکینہ اب جینا نہیں چاہتی. اور پھر رخ کیا سید سجاد کی طرف, فرمایا اے بھیا اے بھیا اپنے اس بیٹے کی طرف نگاہ کر لے جس کے پاس طاقت جواب نہیں ہے. ارے ظالم کا تازیانہ, اس کے آنکھوں سے آنسو کی روانی, ہمیشہ تیری جانب آگے بڑھتا ہے, بلند آواز سے تجھے بلاتا ہے. اس موقع پر حضرت زینب نے عجیب جملے کہے, اتنے عجیب جملے انسان کے دل کو تڑپا دیتے. فرمایا یا اخی یا اخی ذمہ الیک
إليك وقربه وسكن فؤاده المرعوبة. اے بھیا اسے اپنی آغوش میں لے لے, اے بھیا اسے اپنے سینے سے لگا لے, اے بھیا شاید اس کے ٹوٹے دل کو چین آ جائے. آخر میں زینب نے لٹے ہوئے قافلے کی بے بسی کو بیان کیا, فرمایا بھیا حسین یتیموں کے لیے کتنا سخت ہے, ارے وہ اپنے باپ کو بلائے بابا بلوائے عام ہے, ارے لعین کبھی تازیانہ لگا دے. اے بھیا کتنا سخت ہے ان بچوں کے لیے, یہ تجھے بلاتے رہے لیکن کوئی نے جواب نہ دے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما, جو زندگی کے اوقات باقی رہ گئے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اے پروردگار, اے پروردگار, یہ مومنین اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے, ہر وہ حاجت کے جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے, دنیا و آخرت کا خیر اور نیکی پائی جاتی ہے. پروردگار جلد از جلد قبول و مقبول فرما, جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو رزق کے سلسلے میں پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پاک و پاکیزہ طیب حلال ایسا رزق جو خدا سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نزدیک کر سکے, زیادہ سے زیادہ صاحبان ایمان کو عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یہ رزق معنوی جو تعلیمات اہل بیت کی صورت میں ہم سب حاصل کر رہے ہیں, بیشتر زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جو مریض ہے للخصوص ملتمسین دعا, جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اے پروردگار ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں, اپنے امراض روحانی کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار نماز سے جو واقعی ملنے والے فوائد ہیں وہ ہم سب کے شامل حال فرما, نماز کی جو روحانی لذت ہے پروردگار وہ ہم سب کے شامل حال فرما, تیری بارگاہ میں مناجات کرنے کی, دعا طلب کرنے کی لذت ہم سب کو حاصل فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اے پروردگار ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم سب کو اجزاء نگرامی فرش عزا پر اس تقاضے کو پیش کیجیے, ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. پروردگار اس طریقے سے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائے کہ ہمارا سب کچھ اس کی خاطر, زمانے کے امام کی خاطر اور ان کے وجود پر نچھاور ہو سکے. اے پروردگار ہم سب کو تیرے راستے میں درجہ شہادت عطا فرما. اے پروردگار ہم سب کو تیرے راستے میں درجہ شہادت عطا فرما. اے پروردگار جو اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اہل بیت کی محبت میں جو اسرا ہے, جلد از جلد قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے آباد ہیں, دشمن سے برسر پیکار ہیں, انہیں ان کے دشمنوں پر نصرت و فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرما. تجھے واسطہ پروردگار محمد و آل محمد کا, اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی, علی الخصوص سرزمین کربلا کی زیارت ہم سب کے شامل حال فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. اے پروردگار جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کرتا ہے اسے ہم پر مسلط نہ فرما. دنیا پرست ہے پروردگار, دین سے بے بہرا اہل بیت کے حق پر غصب کرنے والے افراد ہے پروردگار, اگر قابل ہدایت نہیں ہے ایسے حکمرانوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو اسلام کی بیخ کنی کر رہا ہے خواہ کسی لباس و لبادے میں, اگر قابل ہدایت نہیں ہے پروردگار جلد از جلد نیست و نابود فرما. قلب مزدر و مزدرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.
ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے شہداء صلحاء ابرار نیکوکار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت میں اپنی جانوں کا حضرانہ دینے والے, حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے عزاداران امام مظلوم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کے لیے للخص جناب سید کاظم شاہ ابن سید حسن شاہ اور مرحوم غلام علی ولد علی نقی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماتم حسین.